محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سب سے پہلے تو عید مباہلہ، عید اظہار فضیلت اہل بیت اور اہل بیت کی عصمت کی ایک اور مضبوط ترین دلیل کا اظہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی یگانگی، ان کا ایک ہونا، ان کے وجود کا، ان کا نبی سے ہونا، نبی کا ان سے ہونا، اس بات کے اظہار کی عید. ہم سب کو یقیناً برکتیں ہیں ہم پر اس کی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب اور میں آپ سب کی نیابت میں وارث حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حجت ابن الحسن صاحب الاسر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ عاجزی، انکساری اور پوری اظہار عجز و بندگی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا ہے حضرت حجت سے کہ اس عید کے موقع پر ہم کو وہ سب چیزیں عطا فرمائیں کہ جو امام عصر اپنے چاہنے والوں کو عطا فرما سکتے ہیں. مباہلہ بڑا ایک عجیب سلسلہ ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے آئے مباہلہ کی تلاوت کی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی حبیب کہہ دو اس سے کہ جو تمہارے ساتھ محاجہ کرتا ہے اس چیز کے بعد جو تمہارے پاس علم کی صورت میں آ چکی. من بعد ما جاءک من العلم، یعنی حبیب تمہارے پاس ایک علم آ چکا ہے، ایک یقین آ چکا ہے، ایک دانش، ایک چیز واضح ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو تمہارے پاس آ کر محاجہ کرے. محاجہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کو لا کر ایک ایسی صورتحال میں گرفتار کروا دینا کہ وہ وہاں سے نہ نکل سکے، اور زبردستی اسے پھنسا کر رکھنا، گرفتار کر کے رکھنا اور اسے جکڑ کر رکھنا. یوں سمجھ دیجئے کہ محاجہ کا معنی آسان الفاظ میں. اچھا، بعد ما جاءک من العلم فقل، حبیب اگر تمہارے ساتھ جو محاجہ کرے، کٹ حجتی کرے، بکراتیت کرے اور تمہیں پے در پے سوالات کر کے اور ایک بحث برائے بحث اور گفتگو کو سمجھنے سیکھنے کے لیے نہ کرے، تو تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ فقل، حبیب تم اس سے کہہ دو تعالو، آ جاؤ. کس طرح سے آ جاؤ؟ آ جاؤ، لے کر آؤ اپنے ساتھ. تعالو ندعو، یعنی لے کر آؤ اپنے ساتھ. کس کو، کس طرح، کس کو لے کر آؤ؟ آ جاؤ لے کر، اور بالترتیب ابنا انا و ابنا حکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. و نسا انا و نسا حکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. و انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو لے کر آؤ. جب آ جاؤ تو ہمارا تمہارا مقابلہ ہو، فقل یہ سب کام کرو، اور اس کے بعد ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ابتہال کریں گے، گڑ گڑا کر پروردگار کی بارگاہ میں کس چیز کی دعا کریں گے؟ بے ہے لام، بہل کی. میں اس کا معنی بھی بتاؤں گا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم قرار دیں گے، ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو جھوٹوں پر. یعنی مباہلے کے میدان میں دو تین باتیں واضح ہوئیں. پہلی بات یہ کہ مباہلے کے اندر جو بھی آئے گا اس کی نسبت رسول اللہ سے ہونی چاہیے نبوت کے لحاظ سے. رسول خدا کی شخصیت میں کئی ڈائمینشنز ہیں، کئی اسپیکٹس ہیں، کئی پہلو ہیں. رسول خدا اگر باغ میں کام کر رہے ہیں تو کسان ہیں، باغبان ہیں. نبی کریم اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو نمازیوں کے امام ہیں. نبی کریم اگر جنگ میں مصروف جنگ ہیں تو ایک سپاہی ہیں. نبی کریم اگر سپہ سالاری کر رہے ہیں تو سپہ سالار ہیں. نبی کریم اپنی ازواج کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو شوہر ہیں. یہ تمام حالتیں نبی کریم کی مختلف اسٹیٹس اور اسٹیٹس میں بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ویریبلز ہیں، جو تبدیل ہو رہی ہیں، ان میں ایک کانسٹنٹ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ رسالت. یعنی نبی چاہے ازواج سے گفتگو کریں، چاہے تلوار تھامیں، چاہے اپنے صحابیوں کے لیے کھانا پکائیں، طعام تیار کریں، چاہے خندق کھودیں، چاہے باغ میں کام کریں، چاہے کھیتی باڑی کریں، چاہے کنویں سے پانی نکالیں، چاہے بکریوں کو چرانے لے کر جائیں، یہ تمام کے تمام معاشرے کے کام ہیں. لیکن ان تمام جہتوں میں، ان تمام مقامات پر نبی کریم کو اپنی ایک شخصیت کو حفظ کرنا ہے، بچانا ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ ہے رسالت. لہذا یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان عورتوں کو کہا تھا لے جاؤ، تو نبی کریم کو سامنے آئیں جناب سیدہ اور بیٹی تھی لے کر کے چلے گئے، اور بچوں کو سامنے حسن حسین تھے لے کے چلے گئے، تو سرکار اپنا آنا اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. بیٹوں، بنین جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ ابنا یعنی بیٹوں کی کا لفظ استعمال کیا. بیٹوں کا مطلب کیا ابنا کا لفظ؟ یعنی یہاں پر دو سے زیادہ ہیں، تین سے زیادہ ہیں. تین سے زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنوں کو بھی نبی کریم اپنا بیٹا سمجھ سکتے ہیں ان سب کو لے کر جانا تھا. میں اس کی مثال یہ عرض کروں آپ کے سامنے کہ آپ کے پاس 50-100 گلاس رکھے ہیں پانی سے بھرے ہوئے، میں کہوں کہ مجھے جتنے ٹھنڈے پانی کے گلاس ہیں وہ لا کر دیجئے، اور آپ ایک لا کر دیں، میں کہوں یہ کیا کیا آپ نے 100 گلاس رکھے ہوئے تھے آپ کے سامنے پانی کے، آپ نے مجھے صرف ایک گلاس لا کے دیا، یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ نے کہا تھا جتنے پانی کے گلاس ٹھنڈے ہیں وہ لے کر آئیے. تو آپ نے کہا تو جمع کسی قیمت تھا، پلورل کہا تھا، لیکن ہمیں صرف یہی اس قابل لکھا کہ ہم اس کو لے کر آتے. قرآن نے کہا تھا جتنے بیٹے نبی کریم تمہارے، محمد مصطفیٰ تمہارے جتنے بیٹے ہیں، تم سے تعلق رکھنے والی جتنی عورتیں، جتنے لوگ تمہاری جان، نفس اور روح کہلانے کے مستحق ہیں، ان سب کو لے کر جاؤ. لیکن نبی کریم بیٹوں میں جہاں جمع کا سیخ آیا تھا دو کو لے کر گئے، عورتوں میں جہاں جمع کا سیخ آیا تھا ایک کو لے کر گئے، نفسوں میں، جانوں میں جہاں جمع کا سیخ آیا تھا ایک کو لے کر گئے. اور اس لے کر جانے کا فلسفہ کب بتایا؟ یہاں پر جناب فخر رازی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم نے ردا اٹھائی، اور ردا اٹھانے کے بعد، ابا اٹھانے کے بعد، اس ردا میں، اس ابا میں کیا کیا؟ حسن حسین فاطمہ علی کو اکٹھا کیا، خود بھی اس چادر میں تشریف لے گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم ان ہؤلاء احق بیتی. یعنی اگر سورہ احزاب کی آیت میں جو یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطہیرا، آیت تطہیر جب نازل ہوئی اور ہم اس پر بحث کریں، ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ اہل بیت کون ہیں، تو مباہلے کے واقع نے اہل بیت کو معین کیا. آیت سورہ احزاب کی آیت تطہیر نے اہل بیت کے لفظ کو استعمال کیا، معین نہیں کیا کون کون، لیکن مباہلے نے معین کیا. یہاں سے اسی دوران میں ایک بات اور بتاتا چلوں، وہ یہ کہ آیت تطہیر اور آیت مباہلے کا تعلق کیا ہے. آیہ مباہلہ حکم ہے، آیہ تطہیر مباہلے کی جانب جب جا رہے تھے نازل ہوئی. آپ خوب توجہ کیجیے گا، یعنی مباہلے کا حکم آ گیا، نبی حبیب ان سے یہ کہو کہ لے کر آؤ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی جانوں کو، حکم آ گیا. اب انتخاب کیا سے کیا جائے؟ جب مباہلے کے لیے گئے تو جا رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی. اور جو ہم حدیث کے سامنے واقعہ پڑھتے ہیں، جناب فخر الدین رازی نے لکھا ہے اس بات کو، تمام علماء اہل سنت اور اہل تشیع نے لکھا ہے کہ نبی کریم نے چادر میں سب کو سمیٹا، جناب ام سلمہ موجود تھی، کہا یا رسول اللہ یا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی کریم نے فرمایا انک علی الخیر ولکن لست منہم، اے ام سلمہ تم خیر پر، بھلائی پر ہو، لیکن تم ان پانچ میں سے نہیں ہو. ہم پانچ میں سے نہیں ہو، ہم ان چار میں سے نہیں ہو. یعنی بھلائی پر ہونا صرف کافی نہیں ہے مباہلے کی آیت کے مطابق، آیت تطہیر کے مطابق، بھلائی پر اگر رسول خدا فرما رہے تم بھلائی پر ہو، ام سلمہ تم خیر پر ہو، تم نہایت نیک عورت ہو، جنتی خاتون ہو، مومنہ، پاک باس، عبادت گزار خاتون ہو، لیکن مباہلے میں شامل ہونے کے لیے، آیت تطہیر میں شامل ہونے کے لیے نفس رسول ہونا پڑے گا، نبی کریم کی ذات کے ساتھ براہ راست تعلق رکھنا پڑے گا. کون سا تعلق؟ وہ تعلق جس کو نبی کریم نے خود بیان فرمایا، یہ کہہ کر کہ انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے. تو اس چیز کو ہم سامنے رکھیں. اچھا، مباہلے میں پہلی بات میں نے کیا کی کہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم سے ان کا تعلق کیا ہے. دوسری چیز کیا سمجھ میں آئی؟ نبتہل کا لفظ میں بھی بتاؤں گا، پہلے ایک اور لفظ کو بتا دوں. پھر کیا کہا؟ فنجعل حبیب، پھر تم کہنا کہ ہم قرار دیں گے، یعنی ادھر سے حسن حسین فاطمہ علی محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین، علیہم علیہم وعلا آلہم، یہ پانچ ہستیاں، یہ دعا مت کرنا کہ خدا تم پر لعنت بھیجے مد مقابل کے لیے، یہ دعا مت کرنا، بلکہ کہنا فنجعل، ہم لعنت کو رکھیں گے. یعنی لعنت عالم غیب سے جو چلے گی، اس لعنت کو بھیجنے کا اختیار رسول خدا امین المومنین جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے. فنجعل ایٹریبیوٹ، نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ فنجعل، ہم رکھیں گے جس کو ہم، جس ہمارا جی چاہے گا، کس پر رکھیں گے، جس کس کے بارے میں جی چاہے گا، علل کاذبین. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کا تعلق رسول خدا کے ساتھ ایسا ہے کہ یہ رسول سے ہیں، رسول ان سے، پہلی چیز. دوسری چیز، ان کے ہاتھ میں مشیت الہی ہے، یہ جس کی طرف چاہیں لعنت الہی کے رخ کو موڑ سکتے ہیں، جس کی طرف چاہیں رحمت الہی کے رخ کو موڑ سکتے ہیں. تیسری چیز کیا سامنے آئی کہ ان کی زبان نجاست کذب سے، جھوٹ کی نجاست سے پاک ہے. کون سے جھوٹ کی نجاست سے؟ کیا سنجیدگی کے جھوٹ سے؟ کیا مذاق کے جھوٹ سے پاک ہے؟ کیا اس جھوٹ سے پاک ہے جو غلطی سے بولا جائے؟ کیا اس جھوٹ سے پاک ہے جو جان بوجھ کے بولا جائے؟ پروردگار نے کوئی قید نہیں لگائی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں نہ مذاق میں جھوٹ بولیں گی، نہ جان بوجھ کے جھوٹ بولیں گی، نہ سہون جھوٹ بولیں گی، نہ عمدن جھوٹ بولیں گی. حتیٰ یہ ہستیاں عالم غیب کی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کوئی بات کریں تو وہ عین حق ہے. یہاں پر صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے کوئی بھی بات پوچھو، جنت، جہنم، بہشت، پل صراط کے بارے میں، اسماء و صفات الہی کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، اگر یہ تمہیں جواب دے رہے ہیں تو وہ عین سچ ہے، عین حقیقت ہے. پریشان مت ہونا کہ سیدہ کو کیا پتا فرشتے کیسے ہیں، سیدہ کو کیا پتا کہ جہنم کی حالت کیا ہے، جنت میں نعمتیں کون سی ہیں. اگر جناب سیدہ نے جواب دے دیا تو عین حق ہے. اور جناب سیدہ 16 برس کی عمر ہے، امیر المومنین 30 برس کی عمر ہے، امام حسن، امام حسین 5-6 برس کے بچے ہیں. یعنی آیت کہہ رہی کہ حسن کی زبان بھی جھوٹ سے پاک ہے. کون سے جھوٹ سے پاک ہے؟ یعنی حسن 5 برس کے ہیں. اگر آپ امام حسن سے پوچھیں، یبنا رسول اللہ، جنت کے اندر کوثر کے اندر جو شربت ہوگا اس کا رنگ کیا ہے؟ اگر امام حسن بتا رہے ہیں تو یہ مت سمجھنا بچہ ہے جو منہ میں آیا اعوذ باللہ کہہ دیا، حق اور حقیقت بتا رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا، یعنی جس طرح سے امیر المومنین کی زبان کی ضمانت دی جا رہی ہے کردار، عصمت، پاکیزگی کی، اسی طرح سے عصمت اور طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے امام حسن مشتبہ کی. تو یہ ایک بات ہمارے سامنے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے. لہٰذا پھر سمجھ دیجیے تعلق اور ارتباط کو آیت تطہیر اور آیت مباہلہ کے. مباہلہ حکم تھا جاؤ میدان میں نکلو، آیت تطہیر مباہلے کے تسلسل کی ہی آیت ہے کہ جب مباہلے کے لیے گئے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے. اور لگتا ہے حدیث قصہ اسی وقت کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ بہرحال علماء میں گفتگو ہے، مجھے اس میں ابھی داخل نہیں ہونا. لہذا یہاں سے ایک بات واضح آیت کے ذریعے، تو اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ امام حسن، امام حسین اگر 6 برس کی عمر میں ہیں، 5 برس کی عمر میں ہیں، تو زبان کی ضمانت دی جا رہی ہے. اچھا، زبان کی ضمانت ہے صرف؟ نہیں سرکار، زبان الفاظ اور حروف کو ادا کرتی ہے، زبان پروناؤنس کرتی ہے کسی ورڈ کو، کسی حرف کو. کس ورڈ کو، کس حرف کو؟ وہ جو آپ کے دل و دماغ میں ہو. یعنی اس کے ساتھ ساتھ امام حسن کی روح کی ضمانت بھی دی جا رہی ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی، اور امام حسن علیہ السلام کی، کہ یہ جو بھی پیچیدہ سے پیچیدہ مشکل مسئلہ اگر تم ان سے پوچھو تو ان کی روح سے جن باتوں کا اظہار زبان کے ذریعے ہوتا ہے، ان کی روح کی پاکیزگی کی بھی ضمانت دی جا رہی ہے کہ جو کہتے یہ مت سمجھتے ہیں کہ خدا نے صرف کہا تھا جھوٹ نہیں بولیں گے، ہو سکتا ہے غلطی سے جھوٹ بولتی ہے، بات اس سے کچھ نہیں. زبان آپ کے افکار، خیالات، جب زبان کی پاکیزگی کی ضمانت دی گئی تو اس کا مطلب ہے فکر، سوچ اور روح کی پاکیزگی کی بھی ضمانت دی گئی، کہ جس چیز کے بارے میں یہ خبر دیں سمجھ لینا شک نہ کرنا، یہ حقیقت. یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب میں ذرا مباہلے کا بارے میں بتاؤں کہ جب یہ آئے عیسائی کہتے تھے کہ، اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر سال بتایا جاتا ہے، اور ایک سوال ہے کہ مولانا بولی تکراری بات، تو تکراری بات تو ہوگی کیونکہ واقعہ ایک ہی ہوا ہے یہ مباہلے کا، اور اس میں ہمیشہ بتایا جائے گا تاکہ ہمارے بچے جو اس وقت سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے، اور ہماری بچیاں جو سن رہی ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے کہ مباہلہ کیا ہوا. لہذا جب یہ آئے، یہ کہاں سے آئے؟ نجران سے اٹھتے. نجران کہاں پر ہے؟ نجران اس وقت یمن کے تقریباً بارڈر پر ہے، سعودی عرب میں آتا ہے یہ نجران کا علاقہ. اگر آپ جائیں تو یہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے جنوب مشرق میں، ساؤتھ ایسٹ میں ہے نجران کا علاقہ. ٹھیک، اچھا، وہاں سے کتنے کلومیٹر کا سفر ہے؟ تقریباً 900 سے 1200. دیکھیے جب یہ آئے تھے تو اس وقت جو آئے تقریباً 900-1200 کلومیٹر کا راستہ تھا، تو یہ اٹھ کر آئے. میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کی تھی, اس سال بھی کہہ رہا ہوں, اور اس لیے یاد ہے کہ کئی سالوں سے یہ بات کہہ جا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے نبی کریم کی رحمت, نبی کریم کا کرم, اور نبی کریم کی ایک علمی شخصیت. یہ انبیاء کی خاصیت ہے کہ وہ نجران کے لوگ اٹھ کر مدینہ میں آ رہے ہیں جہاں رسول خدا پاور میں, ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, فوج ہے, آرمی ہے, تمام کے تمام طاقتور ادارے رسول خدا کے ہیں, لیکن وہ گھبرا نہیں رہے کہ ہم وہاں جا کر رسول کی رسالت پر اعتراض کریں. تو آ کر کہا کہ بھائی عیسیٰ جو تھے اللہ کے بیٹے. کیوں اللہ کے بیٹے؟ بھائی عیسیٰ کے باپ ہی نہیں تھے. انسان کا ایک باپ ہوتا ہے, ایک ماں ہوتی ہے, عیسیٰ کی ماں ہے. تو ماں تو پتہ ہے حضرت مریم ہے, باپ کون ہے؟ خدا ہے. نبی کریم نے کہا بھائی انما مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب پھر اس کے بعد ثم خلق له کن فیکون. دیکھو عیسیٰ کو کہہ رہے ہو تم بن باپ کے پیدا ہوئے, صرف ماں تھی ان کی, تو آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے تھے, تو آدم کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ آدم کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ بات لاجیکل تھی, علم آ گیا چپ ہو جانا چاہیے تھا, اور بالکل زبانیں پھر نہیں چلتی, لیکن پھر وہی کٹ ہو جاتی. تو اب نبی کریم نے کہا کہ بھائی اب ہوگا مباحثہ. تم اتنی واضح دلیل دے دی تم کو, تم کہہ رہے ہو نہیں مان نہیں رہے, نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے, تو اب ہوگا مباحثہ قرآن کے حکم کے مطابق. اب مباحثہ کا مطلب کیا ہے؟ مباحثہ جب ثلاثی مجرد میں جاتا ہے, بے ہے لام, بہل یعنی بہلہ ای احملہ یعنی چھوڑ دیا اسے. کیا مطلب؟ کہ ہم یہ دعا کریں کہ خدا تم کو چھوڑ دے تمہارے حال میں. یہاں سے ایک اور بڑا عجیب نقطہ نکل کے آتا ہے علم کلام اور اعتقادات قرآن کا, کہ انسان جب بھی کسی مصیبت سے بچتا ہے, یہ 6 ارب انسان اگر مصیبت سے بچ رہے ہیں تو ہر لحظہ ہر لمحہ سیکنڈ کو آپ 1 ملین 100 ملین میں تقسیم کر لیجئے, یہ خدا کی لطف اور عنایت کی وجہ سے بچے ہیں. لہذا جیسے ہی بہلہو ای احملہ کسی انسان کو, تو پھر وہ خدا کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا, اور لعنت خدا کی کچھ الگ سے نہیں آتی, بلکہ ادھر آپ نے انسان کو اس کے حال پر چھوڑا, کسی بھی جانور کو, انسان کو, دنیا کو, کائنات کو, وہ برباد ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا عجیب نقطہ نکل کر آتا ہے جو عربی لغت سے نکل کر. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, تو ہم کہیں گے لعنت خدا کی جھوٹوں پر. یہ وہاں پر آئے گفتگو ہوئی. بہرحال کہا گیا 24 ذی الحجہ سن 8 ہجری نبی کریم کی رحلت اور شہادت کب ہوئی ہے؟ 10 ہجری کو, یعنی 2 سال پہلے نبی کریم کی رحلت اور شہادت سے مباحثہ واقع ہوئے. کہا سلمان 4 لکڑیاں گاڑو جا کر, اور پھر اس پہ ایک چادر تانو, اور پھر ہم آئیں گے مباحثے کی. جو ان کا سب سے بڑا عاقب تھا, اس کا نام عاقب تھا, اور اس نے کہا کہ دیکھو کل اگر محمد اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تو مباحثہ کر لینا, اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تو مباحثہ نہ کرنا. اب میں کیا کروں, یہ جملہ تاریخ میں ایسا ثبت ہوا ہے کہ کیا کیا جائے. تو بہرحال نبی کریم آئے, اور جب آئے تو دیکھا, تو اس نے دیکھا کہ انی واللہ انی لا ارى وجوہا, خدا کی قسم میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر خدا کو قسم دے تو یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے, یہ ایسے لوگ آ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ. دیکھیے وہ دور کھڑے تھے, محمد مصطفیٰ کو دیکھا, امام حسن انگلی پکڑ کے آ رہے تھے, امام حسین گود میں تھے, جناب سیدہ پیچھے تھی, جناب سیدہ کے وجود مبارک کو نہیں دیکھ سکے اور نہ ہی دیکھ سکتے تھے. امیر المومنین کو نہیں دیکھا کیونکہ امیر المومنین جناب سیدہ کے پشت پہ تھے. دیکھا انہوں نے تو صرف رسول خدا کو, اور دیکھا انہوں نے امام حسن امام حسین کو. تو یہ ایک عجیب معرفت ہے, ایک عجیب حکمت ہے کہ دیکھا, کہا کہ دیکھو مباحثہ مت کرنا. پھر اس کے بعد فخر الدین رازی نے روایت کیا لکھی, واللہ لو باہل لمسخوا قردۃ وخنازیر ولما حال علیہم حوض ولا اصطرم الوادی نارا ولما حال علیہم حوض, اگر خدا کی قسم یہ مباحثہ کرتے تو یہ جو وادی ہے, اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی وادی, نجران کی وادی جہاں سے آئے تھے کیونکہ انہوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا, یا یہی وادی کے جہاں پر یہ موجود تھے رسول خدا کے سامنے, لو قرم الوادی نارا, یہ وادی پوری جہاں یہ لوگ موجود تھے. اب رسول خدا اس 1200 کلومیٹر دور کی وادی کی بات کریں, اپنے سامنے کی وادی, وہاں پر یہ آگ سے بھر جاتی اور یہ سب کے سب بندر اور سوروں میں تبدیل ہو جاتے, مسخ ہو جاتے, اور سب کے سب مر جاتے. یہاں پہ 2-3 لطیف نکتے ہیں, کہ نبی کریم سے لوگوں نے جنگ کی، نبی کریم کو پتھر مارے، نبی کریم کے رستے میں کانٹے بچھائے، عجیب و غریب توہین کی، اہانتیں کی، بہت برا رویہ رکھا. ان کے لیے تو نبی کریم یہی فرماتے رہے، پروردگار اہد قومی فہم لا یعلمون، پروردگار ان کی ہدایت کر دے، یہ نہیں جانتے. لیکن آج کیا ہوا، آج کیا ہوا کہ جو فرمایا سب کے سب سور اور بندروں میں تبدیل ہو جاتے، اور آگ سے یہ وادی بھر جاتی، اور ایک سال نہیں گزرتا سب کے سب مر جاتے. آج ہوا کیا؟ یہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دینا، ذہین سننے والا سمجھ جائے گا کہ آج ہوا کیا. آیہ تطہیر کو رکھیے اور آیہ مباحلہ کو برابر میں رکھ کر خوب غور کیجئے. تو سرکار یہاں پر حفاظت اور عظمت کو آشکار کرنا تھا توحید کی، تو توحید جنگ بدر میں آشکار نہیں ہوئی تھی، یا توحید جنگ خندق میں آشکار نہیں ہوئی تھی. جب عمرو بن عبدود آیا، اس نے رسول خدا سے توہین آمیز لہجے میں بات کی، اپنا نیزہ نبی کریم کے خیمے میں گاڑا، اس کو چیر دیا، پھاڑا خیمے کو، اور کہا ہے کوئی تم میں سے آئے، مر جائے گا تو جنت میں جائے گا، میں مر جاؤں گا تو غازی بنے گا، ثواب ملے گا، اٹھو. اس کے لیے بھی نبی کریم نے اسی طرح کا لفظ استعمال. لیکن آج یہاں پر توحید بچائی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر خوب توجہ کیجیے گا، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بات کا خدا کو اتنا پاس ہے کہ اگر انہوں نے لعنت کر دی تو رحمت کا آخری ڈیسٹینیشن اور پوائنٹ اور سنگ میل ہیں رسول، علی، حسن، حسین، فاطمہ. اگر انہوں نے دنیا میں کسی پر لعنت کر دی تو اب اس کے بچنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ پنجتن کے مقابلے پر تمہارے. اچھا، پنجتن میں کیا خاص بات ہے؟ پنجتن میں خاص بات یہ کہ حجت اللہ علی خلقہ، دعائے القمہ میں پڑھی آپ جا کر، پنجتن کے پاس جو خدا نے اپنا اسم رکھوایا ہے، نام رکھوایا، کسی کے پاس نہیں رکھوایا. یعنی کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان ہستیوں کے سامنے اگر آ کر کوئی مقابلہ کرے تو اس کو یہی سزا ملنی چاہیے. بات واضح نہیں ہوئی؟ مزید واضح کروں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن کا وجود ایسا ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو رتی برابر حقانیت میں تمہیں شک نہیں ہوگا. کیا یہ خدا کا تعبدی حکم ہے یا ایک فطری اور نیچرل حقیقت پر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. یعنی ایک دفعہ میں کہتا ہوں حرام ہے اگر پنجتن سے بات ہو تمہاری، اس کے بعد تم ان کی مخالفت کرو، یہ بھی ایک جملہ ہے. ایک دفعہ میں کہتا ہوں دیکھو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پنجتن تمہارے سامنے حقانیت توحید پر دلیل لے کر آئیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پنجتن تمہارے سامنے کوئی دلیل لے کر آئیں اور تم ان کے نورانی چہرے، نورانی کردار کو دیکھ کر تمہارا دل نہ پگھلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دوسرا مسئلہ بالکل مختلف ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے یہ اس پہلے والی مثال سے. لہٰذا گویا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہستیاں ایسی آ رہی ہیں کہ اب اس کے بعد اگر تم اڑے رہے اپنی بات پر تو تمہاری مثال قوم ہود اور قوم صالح اور قوم ثمود، وہ تمام ان مثالوں کی طرح ہو جائے گی جن پر عذاب آیا. کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی حجت کو دیکھ لیا تھا، تم نے پنجتن کی صورت میں خدا کی حجت کو دیکھ لیا، سمجھ گئے ہو، لہٰذا اب کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے. لیکن وہاں جناب صالح تھے، وہاں جناب لوط تھے، جناب نوح تھے، یہاں پر رسول خدا ہیں. عذاب بھی آئے گا تو بہت ہی جانچ اور ناپ تول کے بعد آئے گا، عذاب کی باگڈور رسول خدا کے ہاتھ میں ہے اس آیت کے مطابق، فنجعل. لہٰذا یہاں پر یہ کہا گیا. ایک بات، اب میں مزید ایک اور بات کو واضح کروں، وہ یہ کہ نبی کریم نے سورہ اسراء کے اندر ہے کہ جب کفار آئے نبی کریم کے پاس تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول خدا کا ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. تم وہ ایمان نہیں لائے. اچھا، جب ایمان نہیں لائے، گفتگو ہوئی، بحثم بحثی ہوئی. بحثم بحثی کس کی طرف سے؟ کفار کی طرف. رسول کی شان نہیں ہے کہ بحثم بحثی کریں، تکرار کریں، کٹھ حجتی کریں، جسارت ہے. ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں، رسول کچھ بھی بات کریں. وہاں پہ ایک عجیب ٹیڑھا سا جواب. تو ان کے بات کو قرآن نے نازل کیا ہے آیات کی صورت میں، سورہ اسراء کے اندر آیت کا نشان ہے 93. قال لن نؤمن لك حتى، حبیب ہم تم پر، رسول اے محمد ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، تم زمین سے چشمہ نکال کے دو ہم کو. اچھا صاحب، اچھا یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کرو، ان تکون لك جنت من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالہ تفجیرہ. اچھا یہ نہیں کرو، کنواں نکال کے مت دو، تمہارے پاس ایک باغ ہونا چاہیے جس کے اندر کھجور کے اور انگور کے درخت ہو، انگور کی بیل ہو، کھجور کے درخت، फतफजरा अनहर खिलाला तफजीर, दरख्तों के बीच में से, अंगूर की बेलों के बीच में से तुम नहर निकालो, पानी बह रहा हो, बाग यानी रसूल खुदा नाउज़ुबिल्लाह नौकर हैं इनके कि जो ये काम कहते रहे, क्या ये करो। पहला तो क्या क्या कहा था, पहले कहा था कि कुआं खोद के दो, तब हम ईमान लाएंगे। अच्छा ये नहीं कर सकते, तो तुम देखो एक बाग लगाओ, तुम्हारा एक बाग होना चाहिए, खजूर के दरख्त, अंगूर की बेलों, उसके बीच में से नहरें जाए। अच्छा चलो ये नहीं कर सकते, और तो समा कम जाम तालेना के सफर, हम पर आसमान को नीचे जाओ, गिर पड़े आसमान हम पर, तुम कह रहे हो ना तुम्हारे पास ताकत, तो आसमान खींच के नीचे जाओ हम। अच्छा और तहती बिल्लाह वल मलाइका कबीला, क्या अल्लाह को खींच कर जमीन पर लाओ मलाइका के साथ, हमको दिखाओ। अच्छा चलो ये सब नहीं कर, चलो अच्छा एक और ऑप्शन देता, और यकून ना का बैतुल ज़ुख्रुफ, या तुम्हारे पास एक सोने चांदी से सजा हुआ घर हो। अच्छा ये भी नहीं करते, और तरखा फिस्सा, अच्छा आसमान पे चढ़ जाओ परवास कर दो, और तरखा फिस्सा आसमान पे चढ़ो। अच्छा जब आसमान पे जाओगे मोहम्मद तुम नीचे तो आओगे ना, वलन नोबिन रुकैया का, अच्छा हम ईमान भी नहीं लाएंगे, मानेंगे नहीं कि तुम आसमान पे चढ़ो, जब तक कि तुम हत्ता तुनज़्ज़ल अलैना किताबन नक़रहू, जब तक कि आसमान से तुम्हें किताब ना लाओगे जिसको हम पढ़कर समझ जाएंगे तुम आसमान से। आप देख रहे हैं कितनी हिमाकत वाले मुतालबात है। अच्छा हिमाकत इसमें कोई रसूल खुदा के लिए मुश्किल नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ अक्ल की। सुना आपने जो आया सूरह इसरा आयत नंबर 93 मुतालबा सुने आपने, ये 5-6-7 मुतालबा। अच्छा ये नहीं कर सकते, वो जैसे नबी करीम के साथ बहुत लिवरेज दे रहे हैं, बहुत लीनियंसी दे रहे हैं, बहुत छूट दे रहे हैं, बहुत अच्छा बर्ताव। अच्छा ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, अच्छा मोहम्मद तुम ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर। आप तवज्जो कीजिएगा, वक्त नहीं है कि मैं इसको ज्यादा तफसील के साथ बयान कर सकूं। अब आखिर में क्या जुमला कहा, हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रहू, हमारे पास एक किताब लेकर आओ हम उसको पढ़ें और हमें पता लग जाएगा। तो अच्छा तुम आसमान से, यार आपको इन दीवानों से, नादानों से और बेवकूफों से पूछे कि अगर आसमान से रसूल खुदा आए, तुम यकीन नहीं कर रहे हो कि रसूल खुदा आसमान से आ रहे हैं और किताब लेकर आए और दे ये मैं आसमान से ला रहा हूँ, तो जो शख्स नाऊज़ुबिल्लाह झूठ बोल सकता है कि मैं आसमान से आ रहा हूँ, वो अपने हाथ से किताब लिखकर भी दे सकता है कि आसमान की किताब है। और दूसरी बात, आसमान से किताब नाजिल तो ये कुरान, तुम कब मान रहे हो उसे। ये सब मुतालबात आए, रसूल खुदा ने क्या कहा, कुल सुभान हबीब, इनसे कहो सुभान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरन रसूल, हाँ ये क्या कह रहे हो, मैं एक इंसान हूं सिर्फ जो रसूल बनाकर भेजा गया। यहां पर नबी करीम ने क्यों नहीं कहा सूरह इसरा की आयत में, यहां पर भी तो नबी करीम की रिसालत को ठुकरा रहे थे, यहां पर भी तो ये बात थी, लेकिन वहां पर कहा। इसको एक मैं लफ्ज में वाजे करूंगा, हमें समझना चाहिए मशीयत इज़ाली, परवरदिगार की ख्वाहिश, मंशा और मर्जी। जब वो हुक्म देगा नबी करीम दुआ करेंगे, बद्दुआ करेंगे, आग आ जाएगी, सुअर और बंदरों की सूरत में मस्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। और जब नबी करीम खुदा नबी करीम नहीं चाहेंगे, खुदा यानी नहीं चाहेगा, खुदा नबी करीम मिजाज आशनाए तौहीद है, जब रसूल खुदा समझ जाएंगे, उनको इल्म है कि खुदा नहीं चाहता, तो वो ये कहेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या हूँ, एक बशर हूँ रसूल। ये मैं इशारा कर रहा हूँ बड़ी तफसील के साथ, इसमें गुफ्तगू है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। या इसको ये कहा जाए इस आयत के ज़हन में कि नबी करीम ने यहाँ पर मुबाहले का हुक्म क्यों नहीं आया, इसलिए कि आप अल्फाज को देखिए कि ये अल्फाज नबी करीम का तमस्सुर और इस्तेहजा उड़ा रहे हैं, ये अल्फाज नबी करीम को साथ एक तरह का मजाक कर रहे हैं, एक शोखी कर रहे हैं, एक मजाक है, या ये करो या ये करो या ये करो, ये ईमान लाने वाले नहीं है। अगरचे मक्के में इससे मिलता जुलता वाक्या पेश आया, नबी करीम ने चांद को दो टुकड़े किया, नबी करीम ने दरख्त को इशारा किया, दरख्त को बुलाया, दरख्त आया, फिर दरख्त को वापस भेजा, पत्थरों को उठाया, कलमा पढ़ा। लेकिन यहाँ पर नबी करीम इनकार करेंगे, मैं तुम्हारे लिए कोई मौजजा नहीं दिखा सकता। तो अब यहां से हमें समझ में एक बात ये आती है कि हालात इस नहज पर आ चुके थे कि परवरदिगार आलम की जात के बारे में एक गलत अकीदा था, परवरदिगार को बशर की तरह से, इंसान की तरह से एक बाप माना जा रहा था, ईसा को परवरदिगार आलम का बेटा माना जा रहा था, एक ईसाइयों की तरफ से मुश्किल ये थी, और दूसरी तरफ से परवरदिगार पंजतन पाक के फजाइल को आश्कार करना चाहता था, परवरदिगार आलम पंजतन पाक के, पंजतन अलैहिस्सलाम के खमसे तैयबा के अनवार की बुजुर्गी को بڑائی کو عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا, ایک دفعہ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا. یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ معجزہ دکھانا رسول خدا اس لیے نہیں بیٹھے گے جب وہ چاہیں معجزہ دکھا دیں, جب وہ چاہیں کوئی ان سے آ کر بات کریں تو وہ معجزہ دکھا دیں. اس آیت کو ہمارے مفسرین نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس آیت سے ہی نکالا ہے قُلْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ. جب بھی ایمان کا لفظ متعدی ہوتا ہے با کے ذریعے ہوتا ہے. اگر وہ رسول خدا کی رسالت پر ایمان لانا تھا تو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا لَن نُؤْمِنَ بِكَ, اے حبیب ہم تمہیں رسول نہیں مانیں گے جب تک یہ کام نہ کرو. یہاں پر لفظ آئے آیت میں لَن نُؤْمِنَ لَكَ, حبیب ہم تمہاری خاطر اللہ کو نہیں مان رہے, ہم تمہاری حمایت میں یہ کام نہیں کریں گے. یعنی یہ چاہتے تو تھے کہ رسول خدا کا کلمہ پڑھیں اور رسول اللہ پر ایمان لائیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا اس گروہ کے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو رسول خدا کو فائدہ ہوگا. یعنی شروع سے ڈیلنگ کے ذریعے یہ انٹر ہو رہے تھے اس معاملے میں کہ ابھی دیکھو بھائی تم یہ کام کر رہے ہو ہم تمہاری خاطر کر لیں گے. نبی خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر, نبی کریم کی خاطر کوئی کام کیا جائے عین قربت خدا ہے, لیکن یہ لوگ دنیاوی بادشاہ سمجھ رہے تھے رسول خدا کو, دنیاوی لحاظ سے سمجھ رہے تھے. علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی ایمان کے لفظ با کے ساتھ آئے گا اس کا مطلب یہ کہ رسول کو رسول مان کر اس انداز سے ایمان لانا, جب بھی آئے گا لن نؤمن لکا یعنی ہم تمہاری خاطر یہ باتیں نہیں مان رہے, بھائی تمہارے کہنے کو کیا کیا مانے. تو یہاں پر شروع ہی سے رسول نہیں مان رہے, حتیٰ دکھاوے کی خاطر بھی رسول نہیں مان رہے, ایک عام آدمی مان رہے اور کہنا اچھا تم ہمیں یہ چیزیں دو, تم گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے یعنی تم ہمیں یہ دو گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے. تو وہاں پر یہ کہہ دیا گیا, لیکن یہاں پر ان کی معرفت یہ تھی, ان کا شعور یہ تھا, یہ دیندار لوگ تھے مذہبی لوگ تھے, لیکن بہرحال غلط مطالبہ تھا. تو پروردگار عالم نے ان کو اس انداز سے پنجتن کی عظمت کو آشکار کرانے کے لیے اچھا یہ بھی ہم اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہے ہیں, مشیت الہی کے اسرار اور راز محفوظ ہیں, یہ صرف ایک تفسیری حوالے سے اشارتاً ہمارے بچے ان کا ذہن ذرا سا کھل جائے مشیت کے سسم میں, وہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں بچے بچیوں کا جو اس وقت سن رہے ہیں ہمارے بچے بچیاں, ٹھیک ہے نا, ان کا ذہن کھل جائے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ورنہ مشیت ایک راز ہے ہمیں نہیں پتا. لہٰذا ہو سکتا ہے پروردگار عالم نے اس طرح سے کرنا چاہو, تو یہ ایک مثال میں نے دینا چاہیے. لہذا مباہلہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ, اور آئے مباہلہ آئمہ نے اپنے فضائل کے لیے آئے مباہلہ کو پڑھا. اچھا یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں کہ ہماری ایک مسئلہ ہے کہ مولانا اس مباہلے کے اندر کوئی میسج دیں, کیا میسج دوں, کوئی میسج نہیں. موبائلے کا میسج یہ ہے کہ پنجتن بس بات ختم, موبائلے کا میسج یہ ہے کہ ان کی زبان زبان خدا ہے, موبائلے کا میسج یہ ہے کہ ان پانچوں کی روح رسول خدا کے بارے میں تو واضح ہے بات بالکل. موبائلے کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ جناب سیدہ یعنی روح الہی, جناب سیدہ یعنی روح مصطفیٰ, امام حسن امام حسین یعنی روح مصطفیٰ, امیر المومنین یعنی روح مصطفیٰ جڑے ہوئے ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی جناب سیدہ کی بارگاہ میں اگر ہم نظر نیاز دعا کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں تو رسول خدا کی روح کو ہدیہ کر, ان چاروں ہستیوں کو کوئی چیز ہدیہ کریں رسول خدا کو ہدیہ کر, ان کا احترام رسول اللہ کا احترام, ان کی بارگاہ میں نعوذ باللہ بے ادبی رسول خدا کی بارگاہ میں بے ادبی, اور رسول خدا کی بارگاہ میں بے ادبی خدا کی بارگاہ میں بے ادبی. اور جو پنجتن کی فضیلت آشکار ہو, انہم منی وانا منہم, میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو, وہ جو ہم حدیث کے سامنے پڑھتے. اور پھر یہ ایک عجیب بات ہے کہ امام فخر جناب فخر الدین رازی نے لکھا رسول خدا آئے اور اس کے بعد مباہلے کے ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہا اذا دعوت فامن, جب میں دعا مانگوں رسول خدا فرما رہے ہیں اے علی اے فاطمہ حسن حسین تم آمین کہنا. تو میں نے ہمیشہ کئی دفعہ کہا ہے کہ جو فاطمہ علی حسن حسین رسول خدا کہیں جب میں دعا مانگوں تم آمین کہنا, تو سنت ہے اب یہ رسول خدا کی ہر مسلمان دعا مانگے تو دل میں یہ جذبہ رکھے کہ سیدہ ہم دعا مانگ رہے ہیں آپ آمین کہیے گا تو خدا قبول کرے گا, اے مولا علی آپ آمین کہیں گے خدا قبول کرے گا, اے امام حسن امام حسین آپ آمین کہیں گے خدا قبول کرے گا. یعنی مباہلے کا میسج ایک اور کیا ہے کہ دعا تمہاری عرش الہی تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ پنجتن کی مرضی شامل نہ ہو, دعا میری اور آپ کی عرش اعظم تک پروردگار عالم کی ذات تک ملائکہ کروبیان روح تک فرشتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ پنجتن کی مرضی شامل نہ ہو. رسول خدا بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں, بھائی رسول خدا نے جیسے رکو کیا آپ ویسے ہی رکو کرتے ہیں, جیسے وضو کیا ویسے ہی وضو کرتے ہیں, جیسے تیمم کیا ویسے تیمم کرتے ہیں. رسول خدا نے قرآن میں کہا, یہاں پر فا کا لفظ آئے گا واو کا لفظ نہیں آئے گا, یہاں پر پڑھو فبئس المصیر، یہاں پر پڑھو وبئس المصیر، آپ ویسے ہی پڑھتے ہیں، واو اور فا میں آپ خیانت نہیں کرتے. تو سرکار جب آپ دعا مانگیں، نماز پڑھیں، حج کریں، عبادت کریں، قربانی کریں، تو کہیے خدا سے، خدایا ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے بقرعید کی قربانی کو قبول فرما، اے پنجتن آپ آمین کہیے. بھائی سنت رسول خدا یہ ہے، امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں. تو دعاؤں کو جوڑیے پنجتن کے ساتھ. اگر کائنات میں کوئی اور ہوتا اس لائق کہ جس کی آمین رسول خدا کے ساتھ جڑنے کے لائق ہوتی، رسول اس کو لے کر جاتے، آیت کا حکم یہ تھا نہ لے کر جانا. اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کا آمین اس لائق ہی نہ تھا. بڑے بڑے متقی پاک باز، بہت عبادت گزار لوگ تھے، بہت نماز تہجد پڑھنے والے لوگ تھے، ایک سے بڑھ کر سچے تھے، لیکن وہ سچے کہ جن کی سچائی رسول خدا کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وہ زبانیں جو آمین کہیں تو مباہلہ ہو جائے اور لعنت الہی آ جائے، وہ زبانیں لائق ہی نہیں ہے سوائے سیدہ علی حسن حسین صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین کے. ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم کو صحیح معنوں میں اپنی معرفت محبت عطا کریں، ہم کو اپنی دعاؤں میں جگہ دیں، اور جو بچے بچی ہمارے سن رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور ایگزامس چل رہے ہیں بعض بچوں کے، انہوں نے دعا کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، بعض کے ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں، ختم ہو گئے شاید انڈیا میں، بہرحال جہاں بھی، ان کو پروردگار عالم محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محنت کے ساتھ پڑھیں تاکہ پھر ان کے لیے دعا بھی کی جا سکے. اسی طرح سے ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حفظه وقائد مناصره ودليل معينه حتى تسكنه ربك طوعه وتمتعه فيها طويلا. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. مباہلے کی شب ہے یہ، حضرت حجت خوش ہیں اور حضرت حجت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو پروردگار حضرت حجت کے ہاتھوں عیدی عطا فرما. حضرت حجت وارث برحق، نائب برحق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں دس بدعائیں اور بڑے عاجزی ان کے ساری تضرع اور ابتہال کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دل مباہلے میں پنجتن کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. تو امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام زمانہ آپ اپنی دعا میں ہم کو بھی اپنے پنجتن کے صدقے میں، جناب سیدہ امین المومنین رسول اللہ امام حسن امام حسین کے صدقے میں، آپ بھی مولا ہم کو اپنی دعا میں جگہ دیجیے. اور یہ وبا جو پھیل چکی ہے ہر طرف، اس سے تمام ان لوگوں کو جو فرش عزا سے محبت کرتے ہیں، عزاداروں سے، عزاداری سے محبت کرتے ہیں، جو کہ اہل ولا ہیں، جو اہل فرش عزا ہیں، جو اہل پنجتن ہیں، ان سب کو اس وبا سے، اس بیماری سے پروردگار محفوظ فرما. اور اس عید کو اس طرح سے کہ جس طرح سے حضرت حجت نے ہم کو منانے کا حکم دیا ہے وہ ہم منائیں. مفاتی کو کھول کے دیکھیے گا، اس دن اعمال ہے، روزہ رکھیے خوشی میں کہ پنجتن کی فضیلت آشکار ہوئی، صدقہ دیجیے، اچھے کپڑے پہنیے اور ہنسی خوشی رہیے. اس دن غصہ مت کیجیے، گھر میں لڑائی جھگڑا مت کیجیے. دعوت ہوتی ہے، خاتون کہہ رہی ہے کہ بھائی دعوت کی ہے، میاں کہہ رہے ہیں بھائی کیا لگا رکھا ہے تم نے. تو بہرحال دیکھیے، البتہ مسقط میں ہمارے یہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو دعوتیں وغیرہ نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال خوشی کا دن ہے، اس کو خوشی کے ساتھ گزاریے. بچوں کو عیدی دیجیے اپنی استطاعت کے مطابق، صدقہ دیجیے حضرت حجت کی بارگاہ میں. اس دن جو اعمال ہیں وہ انجام دیجیے، جن کے روزے قضا ہیں وہ قضا کی نیت کر کے رکھیں، اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا ٹیلی فون کر کے مبارکباد دیں ایک دوسرے کو انشاءاللہ تعالی، اور وائس کلپ بھیجیں جو بھی ہے کہ آج کے دن. اور دیکھیے اس چیز سے آگے مت بڑھیے جو ہم کو امام نے سکھائی. کوئی فضول کا کلام مباہلے کے ساتھ مت جوڑیے، کوئی فضول کی بیتوکی بے ڈنگی بات مباہلے کے ساتھ مت جوڑیے. کہیے آج فضیلت اہل بیت آشکار ہوئی، اب عید مباہلہ آپ سب کو مبارک ہو پنجتن کے صدقے میں. بس یہ، اس سے زیادہ کچھ ادھر ادھر کے عجیب و غریب میسیجز چلنے لگتے ہیں، اس سے پرہیز کیجیے. شان اور وقار پنجتن کے مطابق ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور ہمیں اس پر فخر کس بات کا ہے کہ ہم کم از کم محبت ہی صحیح ان سے کرتے ہیں کہ جن کی زبان خدا کی زبان، جن کی روح خداوند تبارک و تعالیٰ کی لطف اور عنایت کے زیر اثر پروان چڑھی ہے. خدا نے اپنی زبان ان کو قرار دیا، نبی کریم نے کہا میری دعا کے ساتھ تم آمین کہو، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیت طیبین الطاہرین. اور ان تمام دوستوں کا ہمارا شکریہ جو اس وقت بیٹھ کر یہ زحمت کر رہے ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں تکلیف ہوتی ہے ان کو سب کو، جو بھی ٹیم ہے ہماری، اور خصوصاً جو ہمارے ملٹی میڈیا یا کئی آپ جو انٹرنیٹ کے اور یہ جو ورچولی آپ کو یہ سب چیزیں پہنچاتے ہیں، उनके साथ उनके सामने कभी हम शर्मिंदा रहते हैं, कभी वो हमसे शर्मिंदा। भारत वो हमारा उनका मामला है, लेकिन आप उनके लिए दुआ कीजिए, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिए कि जो बहुत दर पर्दा पसे पर्दा रहकर ना जाने कितने लोग हैं, क्या क्या जतन करते हैं, एक दो नहीं है दसियों लोग हैं जतन करते हैं और ये दर्स आप तक पहुंच पाता है। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।